نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مفتی جمیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ دار الافتاء اہل سنت فیض مدینہ مسجد نارتھ کراچی میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل آپ کی کالز اور ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہوں گے انشاءاللہ سلسلے کا حصہ ہوں گے۔ بالخصوص آپ قربانی سے متعلق، قربانی کے جانور سے متعلق، اس کے گوشت سے متعلق، قربانی کے جانور کی کھالوں سے متعلق، اس کے ذبحہ کرنے سے متعلق جو ہے وہ سوالات ہمارے سلسلے میں پوچھ سکتے ہیں۔ دیگر معاملات میں بھی اگر آپ پوچھنا چاہیں، اپنے کاروبار کے حوالے سے، نکاح و طلاق کے حوالے سے، عبادات سے متعلق، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا قربانی کے مسائل سے متعلق رسالہ ابلغ گھوڑے سوار، اس کے صفحہ نمبر 1 پر حدیث پاک موجود ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی عادت مبارکہ ہے کہ اپنی تقریباً تمام ہی کتب کا آغاز حمد و صلات کے بعد درود پاک سے متعلق کا فضیلت پر مشتمل جو حدیث پاک ہوتی ہے اس سے فرماتے ہیں۔ اسی طرح المدینۃ العلمیہ سے بھی جو کتب شائع کی جاتی ہیں اس میں سے بھی اکثر و بیشتر کتب ایسے ہی ابتدا کے ساتھ ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 1 پر حدیث پاک موجود ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں مجھ سے دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قربانی کے جانور کی کھال، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے اس کی کھال کے حوالے سے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، کسی کو دینی ہے تو یہ بھی ایک کام ہے، اپنے استعمال میں لانی ہے تو یہ بھی ایک کام ہے، اس کو سنبھالنا۔ اور ایک اور بھی کام کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ قربانی کے کھال کو بیچ دیتے ہیں، کسی ادارے کو دینی ہے، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم پوچھیں گے آپ سے اس سلسلے میں، کسی اور میں خود استعمال کرنے کے حوالے سے کیا حکم شرعی ہے وہ بھی پتہ چل جائے۔ لیکن بیچنے کے حوالے سے کہ اگر کوئی چاہے کہ میں اس کو سیل کر دوں، ریٹس بھی اچھے مل رہے ہوتے ہیں اور لوگ خریدنے بھی آ جاتے ہیں، جیسے کہ ہم عام دنوں میں کوئی جانور ذبح کرواتے ہیں کسی بھی حوالے سے گھر میں، تو اس جانور کی کھال بک جاتی ہے، قصاب ہی خرید لیتے ہیں، تو کیا قربانی کے جانوروں کی کھالیں بھی بیچی جا سکتی ہیں؟ اچھا بالفرض کوئی ایسی صورت ہے کہ کوئی لینے والا ہی نہیں، لینے ہی نہیں آتا، کوئی گاؤں دیہات میں کسی دور دراز میں ہے، تو کیا اب کوئی صورت ملے گی اجازت کی بیچنے کے حوالے سے؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سوال آپ نے اچھا کیا ہے، اور عام طور پہ لوگ اس قربانی کی کھال کو دینی کاموں میں صرف کرنے کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں۔ استعمال کرنے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں ڈائریکٹ وہ قربانی کی کھال دے دی جاتی ہے، مسجد انتظامیہ بھی کلیکشن کر رہی ہوتی ہے کھالوں کی، مدارس کے طلبہ ان کو، تو اس طرح کے امور میں عام طور پہ مسلمان یا کسی غریب نادار کو وہ کھال دے دیتے ہیں۔ تو ایک طریقہ تو کھال کے استعمال کا یہ ہے، تو یہ بلا شبہ ایک اجر و ثواب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہماری قربانی بھی ادا ہو گئی، تو اس کی کھال ہے، اس کھال کا ایک بہترین مصرف یہ ہوا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کے یہ مختلف ذرائع، ان میں سے کسی ایک کو اپنا کر ہم نے اس میں اپنی کھال کو پیش کر دیا۔ اچھا ایک طریقہ کھال بیچنے کے حوالے سے इसकी दो सूरतें हैं, नियत पे डिपेंड करता है आदमी की कि ये खाल बेच क्यों रहा है। अगर खाल बेचने का मकसद ये है कि अब मैं मस्जिद इंतजामिया के पास खाल लेके जाऊंगा, जैसे बाज मस्जिदें जहां जरूरत है लेकिन कोई वहां इंतजामिया का फर्द नजर नहीं आ रहा कि जिसको खाल हवाले की जाए, तो अब ये खाल रखे रखे यहां जाए ना हो जाए, तो अब ये कोई खाल खरीदने वाला कोई भी फर्द है उससे ये बार्गेनिंग करके खाल उसको बेच देता है, और उसकी नीयत ये है कि ये खाल की हासिल होने वाली रकम मैं मस्जिद में दूंगा
या मदरसे में
दूंगा, या मैं किसी गरीब की मदद करूंगा। अब मैं किसी गरीब को खाल दे दी, अब वो खाल उठाए फिरेगा और बेचने जाएगा तो एक मशक्कत वाला काम है, तो इससे बेहतर है कि मैं अब खुद जाकर या अपने किसी मुलाजिम के जरिए खाल बिकवा दूं, और जो खाल बिक जाएगी उसकी हासिल होने वाली एक एक रुपए की जो भी कीमत है वो किसी गरीब को दे दूं, किसी मस्जिद में दे दूं, किसी मदरसे में दे दूं। तो अगर ये इन कामों में सर्फ करने के लिए खाल को बेचा जा रहा है तो खाल का बेचना भी जायज, और उससे हासिल होने वाली जो भी कीमत होगी, पैसे होंगे, रुपए होंगे, तो उनको इन कामों में सर्फ करना भी बिला शुबा जायज काम है।
ठीक है।
हाँ, अगर खाल के जरिए तमव्वुल पाया गया, तमव्वुल से मुराद होता है उसको माली एतबार से उसके जरिए आदमी मालदार हो जाए,
पैसे हासिल कर ले
okay. तो अब ये सूरत जायज नहीं है। मिसाल के तौर पे अब कोई चाहता है कि मैंने इतनी कुर्बानी कर ली तो अब उसकी जो खाल है तो मेरी मिल्क, इसको बेच देता हूँ, बेचकर जो रुपए पैसे आएंगे वो अपने गुजर औकात में काम आ जाएंगे,
साहब को
मैं उजरत दे दूंगा। ठीक है। तो अब ये जो अपने इस्तेमाल में लाने के लिए कि अपने घर के अंदर काम आ जाएंगे रुपए पैसे, या कसाब को उजरत में देने में काम आ जाएंगे, या मुलाजिमीन की तनख्वाहें हैं उनके अंदर देने में काम आ जाएंगे, तो इस सूरत में अगर ये बेच रहा है तो ये बेचना भी नाजायज, और इससे हासिल होने वाली जो कीमत है रुपए पैसे इनमें तसर्रुफ करना भी नाजायज, यानी इन पैसों को उजरत में देना भी नाजायज है, या आगे किसी भी अपने जाती काम में लाना था वो काम में लाना भी नाजायज है। इस रकम का अब हुक्म होगा कि ये रकम इसके हक में मिलके खबीस है, नापाक किस्म का माल हो गया।
ठीक है।
तो अब इसको लाजिम है कि ये सदका करे, और ये सदका इसके ऊपर वाजिब है,
जरूरी है कि करना ही करना,
ये सदका करना होगा, और सदका वाजिबा के जो मखसूस मसारिफ हैं तो उन्हीं में इसको सर्फ किया जाएगा, जैसे किसी शरीफ फकीर को ये दे दें।
ठीक है।
अब ये रकम जो अपने जाती इस्तेमाल में लाने के लिए खाल बेची तो हासिल होने वाली रकम ये मिलके खबीस हुई, ये अब मस्जिद में नहीं दे सकता।
अच्छा, वैसे खाल मस्जिद में चली जाती,
वैसे खाल मस्जिद में डायरेक्ट भी जा सकती थी, मस्जिद में खाल के पैसे देने के लिए खाल को फरोख्त किया, हासिल होने वाली रकम वो भी मस्जिद में आ सकती थी, क्योंकि वहां पर अपनी कमाई मकसूद नहीं था बल्कि अल्लाह ताला की राह में देना ही। अब देना डायरेक्ट भी हो सकता था और उसकी शक्ल सूरत रुपए पैसों में बदलने की सूरत में भी हो सकता था, लेकिन अपने इस्तेमाल में लाने के लिए खाल को फरोख्त किया है और फरोख्त किया है रुपए पैसों के बदले में, तो ये बेचना जायज नहीं है, या ऐसी चीज के बदले में बेचा है जो खत्म हो जाती है। मतलब उसने खाल देकर आटा खरीद लिया, गंदम खरीद लिया, इसमें जायज नहीं है। ऐसी चीज के बदले में बेच सकता है कि जिसको बाकी रखकर नफा उठाया जाए, उसकी सूरत यह है। मिसाल के तौर पे कोई चाहता है कि मैं खाल ऐसे फर्द को बेचूं कि जिसके जरिए जिसके पास बर्तन होते हैं, बर्तन बनाता है, तो मैं उसको खाल देकर बर्तन हासिल कर लूंगा और बर्तन को अपने घर में इस्तेमाल में लाऊंगा, तो बर्तन ये इस्तेमाल में आने वाली चीजें, तो इस सूरत में एक जवाब का पहलू निकलता है। लेकिन आमतौर पे लोग इस तरह साजो सामान के बदले में खालों को फरोख नहीं करते, जो एक जवाब की सूरत है, लोग ये वाली सूरत अपना लेते हैं, खाल को फरोख करके अगर अपने इस्तेमाल में लाने की नीयत से बेचा है तो जायज नहीं।
ठीक है।
अब यह है कि किसी को दे दिया, किसी गरीब को खाल दे दी, अब वो गरीब उस खाल को अपने जाती इस्तेमाल में वैसे ही बिछाने के जाए नमाज बना ले, या जो भी उसका खाल का सफाई सुथराई करने के बाद इस्तेमाल है वो कर सकता है, चाहे तो वो अपने जाती इस्तेमाल में लाने के लिए खाल फरोख्त करे تو اس کے لیے جائز ہے
کیونکہ ہم نے اس کو دے دی.
ہاں اس کو دے دی, یہ ہماری طرف سے صدقہ ہو گیا, وہ اس کا مالک ہو گیا, تو ہمیں اس کھال کے ذریعے جو ایک اجر و ثواب حاصل ہونا تھا وہ حاصل ہو گیا. اب وہ مالک ہو گیا, وہ شریف فقیر جس کو ہم نے کھال دی ہے, وہ اپنے استعمال میں لانے کے لیے چاہے روپوں پیسوں کے بدلے میں اس کھال کو فروخت کرے یا برتن کے بدلے میں فروخت کرے, وہ جس طرح چاہے کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے, اچھا اجرت قربانی کی کھال دے دی جائے,
قربانی
ویسے ہی جانور ذبح کیا گھر میں عقیقے کے لیے کسی بھی چیز کے لیے, ویسے گوشت کا حصول بھی مقصود ہوتا ہے, بڑی فیملیز ہوتی ہیں تو وہ چھوٹا موٹا بکرا ذبح کروا لیتی ہیں, تو اب وہ کھال حاصل ہوئی تو وہی دے دی جائے اجرت کے طور پر.
بعض لوگ یہ کرتے ہیں, یہ شرن جائز نہیں ہے.
اچھا,
کہ قربانی کی کھال یا عقیقے کے جانور کی کھال اس کو بطور اجرت قصاب کو نہیں دے سکتے.
صحیح,
ہاں ویسے اجرت جو طے تھی 2000-3000 جو بھی چھوٹے بڑے جانور کے حوالے سے قصاب کی اجرت بنتی ہے وہ ان کو دے دی. اب قصاب ہے غریب آدمی,
ٹھیک ہے,
اب اس کی مدد کرنے کی نیت سے اگر کھال اس کو دی جا رہی ہے اجرت سے ہٹ کر اجرت میں شامل نہ ہو, یعنی یہ نہ ہو کہ بھائی آپ کی کتنی قصاب کی کیا اجرت ہے, وہ کہتا ہے 5000 روپے, اب یہ کہتا ہے کہ میں کھال بھی تمہیں دوں گا آپ کتنی لوگ ہیں,
4.5
تو وہ 4.5-4.75 جو بھی طے کرتا ہے, تو اب یہ کھال کا اجرت میں جانا طے ہو رہا ہے, یہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
ہاں اجرت جتنی بنتی ہے وہ اس کو دے دی, اب یہ کھال کا کیا کریں, تو کھال اس کو بطور اعانت اور مدد
کے طور پہ
دینا چاہیے, بطور اجرت نہیں.
ٹھیک ہے, اچھا جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ اب باب المدینہ کراچی ہے, بڑے بڑے شہر ہیں, یہاں تو ادارے موجود ہیں, دعوت اسلامی الحمدللہ قربانی کی کھالیں جمع کرتی ہیں, اور بھی دینی ادارے دیگر لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسا دور دیہات گاؤں ہے کہ چند ہی لوگ رہتے ہیں اور کسی نے اپنی بکری کسی نے کسی اور جانور ذبح کر دیا اور کھال لینے والے یوں نہیں ہیں, بیچنے سے آپ نے منع کر دیا ہے, تو اب کیا اس وجہ سے کہ لینے والا تو ہے نہیں, خود بھی استعمال نہیں کرنا تو بیچ دے, اب اگر بیچنا ہے تو اس میں پھر کیا نیت کرے؟
کوئی لینے والا کوئی غریب نہیں ہے تو وہاں رائے خدا میں بہت سارے مصارف تو ہوں گے.
ٹھیک ہے,
اب اس میں جیسے مساجد ہیں مدرسے ہیں تو
ان کو بیچ کر دے دے
رقم, یا ڈائریکٹ دے دے یا ان کو دینے کی نیت سے بیچے.
ٹھیک,
تو اب یہ جو روپے پیسے حاصل ہوں گے تو یہ ان کو بطور تعاون رائے خدا میں دینے کے حوالے سے دے سکتا ہے.
اچھا ایک اور چیز بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ مسجد کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھال جو ہے نا مسجد میں دی جا سکتی ہے. اچھا مساجد ایسی ہیں کہ عموماً مساجد کو چندہ ملتا ہے, ہفتہ واری بھی لوگ دیتے ہیں, باکس بھی لگے ہوتے ہیں, اور کئی تو ایسی مساجد بھی ہوتی ہیں کہ وہاں لوگوں کے بندے ہوتے ہیں اور وہ اتنا دے رہے ہوتے ہیں, تو اگر ایسی مسجد ہے کہ جہاں ویسے ہی چندہ آ جاتا ہے اور پڑوس میں ایک مدرسہ بھی ہے, اس کے ایسے معاملات نہیں کیونکہ وہاں جمعے کی نماز پڑھنے نہیں آتا کہ اس کو ہر جمعے کو وہاں چندہ دیتا ہو, کہیں اور سے بھی ڈونیشن کی ترکیب اگر نہیں ہوتی ہے, تو کیا ایسی صورت میں بہتر طریقہ کیا ہے مساجد والوں کے لیے, مدرسے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟
دیکھیے اس میں اس چیز کو فوکس کیا جائے کہ زیادہ ضرورت اور حاجت کس کو ہے.
ٹھیک ہے,
تو اگر مسجد بالکل فارغ البال ہے اس اعتبار سے کہ مسجد کے جملہ معاملات چلانے کے لیے جو اخراجات ہیں وہ مختلف لوگوں سے یا جمعہ وغیرہ کے یا منتھلی جو چندہ باکس ہوتا ہے اس کے کھلنے سے وہ سارے معاملات کلیئر ہو رہے ہیں, اور مدرسے کے اندر مالی اعتبار سے اس وقت ضرورت اور حاجت ہے, تو دینی معاملات میں اب چونکہ مسجد کے کو دینے کے مقابلے میں یہاں حاجت زیادہ پائی جا رہی ہے, تو مسلمانوں کو چاہیے ایسے موقع پہ دین کی ترویج و اشاعت, چونکہ مدرسے کے وہاں حاجت و ضرورت زیادہ ہے تو وہاں پر دے کر یہ زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں.
ٹھیک ہے,
کہ یوں مدرسے میں دینے میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ علماء اہل علم طبقہ ہوتا ہے علم دین حاصل کرتے ہیں, اور پھر علم دین حاصل کر کے یہ آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں, تو یوں ایک علم کی بات وہ سینہ بسینہ آگے تک چلتی رہتی ہے, تو ایک یہ صورت یہاں زیادہ اگر حاجت پائی جا رہی ہے تو پھر مسجد کے معاملات اگر مکمل ہو رہے ہیں تو مدرسے کو دے دیا جائے, یا مدرسہ خود کفیل ہے کہ وہاں مکمل طور پہ ہر طرح کی مطلب مختلف دینی ذہن رکھنے والے لوگوں کی طرف سے منتھلی بندھا ہوا ہے, مسجد ابھی بن رہی ہے سال ہر سال ہو گئے ابھی تک وہ
زیر تعمیر ہے,
تو یہاں اگر حاجت زیادہ محسوس ہوتی ہے تو یہاں, تو جہاں زیادہ حاجت ہو اس کو فوکس کیا جائے.
ٹھیک ہے, اس کو فوکس کرنا چاہیے, اور یہ بھی آخر میں ارشاد فرما دیجیے کہ اگر مسجد کے لیے ہی کھالے جمع کرنی ہے یا مدرسے کے لیے, اور مدرسے کے ساتھ بھی مسجد موجود ہے, تو کھالے رکھنی کہاں ہیں, کمیٹی کے افراد جمع کرنا شروع کر دی تو اس کے حوالے سے بھی کچھ مدنی فون.
اس میں اچھا سوال کیا کہ بعض مساجد کے انتظامیہ یہ خال جمع کرتی ہیں, جذبہ ہے اچھا ہے, ایک دینی معاملے میں لوگوں سے ایک تعاون کی صورت ہے, گویا یہ اپیل کر رہے ہوتے ہیں کہ اس راہ خدا کے اندر مسجد کو بھی اگر ضرورت ہے تو یہاں پہ بھی سرو کریں. لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مسجد کے اندر اس ایسی جگہ کھالوں کو نہ رکھا جائے کہ جہاں کھال عام طور پہ اس میں سے کھال میں سے خون گر رہا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
ایسی جگہوں پہ مسجد کی کسی بھی ایسی جگہ پہ کھال نہ
رکھیں. مسجد میں تو رکھ ہی نہیں سکیں گے, نہ نماز پڑھی جاتی ہے وہاں تو بالکل ہی
خانے پہ رکھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو فنائے مسجد کا وہ حصہ کہ جہاں سے مسجد کی طرف مطلب کوئی گندگی وغیرہ اسمیل نہ آتی ہو نہ پہنچے, اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. اور آج کل ویسے تھوڑا بارشوں کے موسم چل رہے ہیں تو این ممکن ہے ایام قربانی میں بھی ایسا بارشوں کا سلسلہ ہو, تو ایسی جگہ کھال نہ رکھیں کہ جہاں سے خون بہہ رہا ہو اور لوگ وہاں سے چل کر مسجد کے وضو خانے میں جا رہے ہوں اور یوں فرش ناپاک ہو رہا ہو.
ٹھیک ہے,
تو عام طور پہ جو قربانی کی کھال اس میں جو لگا ہوا خون ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
کیونکہ ذبح ہونے والے جو بھی دھار خون کی نکلتی ہے دم مسفوح ناپاک ہے, اور عام طور پہ جو قربانی کرنے والے ہیں قصاب تو وہ اسی جگہ کھال کو بچھا دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کھال پہ خون لگا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیں, یا مسجد انتظامیہ کو چاہیے کہ مسجد کی حدود میں آنے سے پہلے ہی باہر کے سائٹ ہی کوئی ایسا اپنا اسٹال وغیرہ لگا لیں,
دور رکھیں تھوڑا, مسجدوں کے آگے عموماً میدان بھی ہوتے ہیں,
اس جگہ پہ کوئی ایسا اپنا پوائنٹ بنا لیں کہ جہاں پہ لوگ مسجد کی کھالیں جمع کر رہے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کھالیں پھر بکتی بھی رہیں تاکہ زیادہ دیر تک رکھنے کی صورت میں کھال خراب نہ ہو.
ٹھیک ہے, اچھے انداز سے اہتمام کرنا چاہیے, اور کھالیں جمع کرنے کے حوالے سے بالخصوص دعوت اسلامی کے جو مبلغین مدنی تحریک کے لیے دعوت اسلامی کے لیے کھالے جمع کرتے ہیں اور کسی بھی ادارے کے لیے کرتے ہیں. یہ امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے ابلغ گھوڑے سوار, اس میں 6 سوالات موجود ہیں مختلف نوعیت کے, جن میں کھال جمع کرنے سے متعلق بھی سوال اور جواب موجود ہیں, کن کن احتیاطوں کو پیش نظر رکھنا ہے, کھال کب جمع کرنی ہے دعوت اسلامی کے لیے اور کب چھوڑ دینی ہے, یہ ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ ایک اچھا کام ہے, مستحب کام ہے, ثواب بھی ملے گا, لیکن اگر اس کو گناہ کے ساتھ کیا جائے گا تو پھر ثواب ملنا دور کی بات ہے, گناہ کا ارتکاب نہ کر بیٹھے. تو یہ سارے مدنی پھول جو کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمائے جو اس رسالے کے اندر موجود ہیں, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے مدنی مذاکروں میں دیگر مواقع پر جو ارشاد فرماتے رہے, یہ ساری باتیں مبلغین کے پیش نظر ہونی چاہیے اور ان کو دہرانا بھی چاہیے اور ان پر عمل کی نیت بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کے احکامات کے مطابق قربانی کرنے اور دیگر معاملات کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. کال ہمارے پاس موجود ہیں, پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی,
اگر مرحوم والد نے سرکے میں دکان چھوڑی اور اس کی مالیت 30 لاکھ روپے ہو اور ورثہ میں 3 بہنیں اور 5 بھائی اور 1 والدہ ہو اور 1 بھائی اس دکان میں اپنا کاروبار کرتے ہیں, تو کیا 70 قربانی واجب ہے یا صرف بھائی پر یا کسی پر نہیں؟
جی, بظاہر لگ رہا ہے کہ ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہے لیکن سب کی مالیت تو بنتی ہے.
ابھی 30 لاکھ روپے انہوں نے بیان کیا ہے اور اس سے سوال والدہ والدہ سے مراد بیوہ ہوں گی اور 5 بھائی اور 3 بہنیں, ان سے مراد یہ ہوگا کہ میت کے جو 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں, تو اگر میت کے جن کا یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں اگر ان کے والدین میت کے والدین اگر حیات نہ ہوں تو پھر ورثہ میں یہ افراد وارث بنیں گے. تو اب ان کا یہ سوال ہے کہ مال تجارت 30 لاکھ روپے کا ہے, تو اگر وہ مال تجارت کو اسی کنڈیشن میں جاری رکھنا چاہتے ہیں تو مال تجارت کا جو پر ہیڈ حصہ جو بھی شرعی حوالے سے بنے گا تو بیوہ کا 8واں حصہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو اولاد ہونے کی صورت میں, تو اب یہاں پہ 30 لاکھ میں ان کی والدہ کے پاس یہ تقریباً کوئی 4.25 لاکھ 3.5 لاکھ سے
30 لاکھ میں تقسیم کیا جائے,
تقریباً 3.5 لاکھ سے اوپر بنے گا ان کی والدہ کی ملکیت میں, اور ان کو دینے کے بعد جو بقیہ حصے بچیں گے تو وہ تقریباً 26 لاکھ کچھ جو بچیں گے تو وہ پھر تقسیم ہوں گے 5 بیٹے اور 3 بیٹیوں میں, اور بیٹے کو بیٹی سے ڈبل ملے گا.
ٹھیک ہے,
تو یوں اگر 26 لاکھ کو ہم دیکھیں تو یہ تو یہ تقریباً ایک بیٹی کے حصے میں آئے گا 2 لاکھ سے کچھ اوپر،
ٹھیک ہے،
اور بیٹے کے حصے میں 4 لاکھ سے کچھ اوپر آئے گا،
ٹھیک ہے.
تو اب یہ مال تجارت میں گویا بیٹی کے حصے میں تقریباً 2 لاکھ سے کچھ اوپر آ رہا ہے اور بیٹے کے حصے میں 4 لاکھ سے کچھ اوپر ہے،
ٹھیک ہے.
اور اسی طرح بیوہ کا 8واں حصہ اگر نکالیں تو وہ بھی 4 لاکھ کے قریب قریب بن رہا ہے. تو اگر یہ مال تجارت کو اسی کنڈیشن میں چلنے دیتے ہیں اور ان سب کی یہ حاجت سے ضرورت سے فارغ بھی ہے، یہ مال تجارت میں لگا ہوا یہ حصہ، اور قرض وغیرہ بھی کسی پہ نہیں ہے، یا اگر ہے تو قرض کی اگر ادائیگی اگر وہ اپنے حصے میں سے کر بھی دیں تب بھی اتنا مال بچتا ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا اس سے زیادہ مالیت کا مال تجارت اس کے حصے میں چل رہا ہو،
جیسے مثلاً 30-40 ہزار روپے،
40 ہزار روپے کے قریب قریب چاندی کا نصاب بن جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت فی الوقت. تو اب اس صورت میں اگر یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے، قرض وغیرہ سے فارغ ہے، تو ظاہر یہ صورت بن رہی ہے کہ ان سب ہی پر بشرطے کہ عاقل بالغ ہوں،
ٹھیک ہے.
تو مرد عورت کا کوئی فرق نہیں ہوتا، کمانے نہ کمانے کا کوئی فرق نہیں ہوتا. جیسے انہوں نے کہا کہ ایک بھائی الگ سے اپنا کاروبار کر رہے ہیں، تو اس صورت میں تو قربانی واجب ہو سکتی ہے.
سارے بالغ ہونا ضروری ہے،
اگر سب بالغ ہیں، سب عاقل ہیں، تو ان سب پر قربانی حاجت اصلیہ اور قرض وغیرہ سے فارغ ہونے کی صورت میں جو حصے ان کے بن رہے ہیں. یہ تو اوور آل جو سمجھ میں آیا وہ بیان کیا ہے. تو خال یعنی خاص طور پہ کس کا کتنے روپے بن رہے ہیں، تو پھر دارالافتاء اہل سنت اگر یہ رجوع کریں یا اپنے شہر کے مستند مفتی صاحب سے رجوع کریں تو وہ باقاعدہ بتا دیں گے 30 لاکھ میں اس طرح سے ہر ایک کا حصہ ہوگا. تو ظاہر یہ ہے کہ اگر حاجت اصلیہ قرض وغیرہ سے فارغ رقم ہے تو ان کے اوپر سب پر عاقل بالغ ہونے کی صورت میں قربانی واجب ہوگی،
ٹھیک ہے.
اب یہ ایک نارمل ایک سوال کا یہ جواب دیا ہے. اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے تو وہ ایک الگ صورتیں ہوں گی، تو اوور آل شاید
الگ الگ اعتبار ہوگا، اس کے قرضوں کا الگ
الگ الگ اعتبار ہوگا،
ٹھیک ہے.
تو مفتی صاحب یہ ہے یہ مال تجارت، تو مال تجارت بھی ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے اگر وہ نصاب کے برابر مال تجارت ہو، قرض حاجت اصلیہ وغیرہ سے زائد اتنی مالیت کا مال تجارت ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا اس سے زائد قیمت کا ہو، تو قربانی واجب ہو جاتی ہے،
ٹھیک ہے. قربانی کس پر واجب ہے اس کے حوالے سے چند دن پہلے دارالافتاء اہل سنت کا فتویٰ بھی ایک وائرل کیا گیا تھا سوشل میڈیا پر. دارالافتاء اہل سنت کا جو آفیشیل فیس بک پیج ہے اس پر جا کر آپ اس فتوے کو حاصل کر سکتے ہیں. جو بھی چیزیں دارالافتاء اہل سنت کے حوالے سے وائرل ہوتی ہیں وہ ہمارے ان کی ویریفیکیشن کے لیے، تصدیق کے لیے کہ واقعتاً یہ فتاوی یا دیگر چیزیں دارالافتاء اہل سنت ہی کی طرف سے ہیں، وہ ہمارے آفیشیل پیج پر اپلوڈ کر دی جاتی ہیں، آپ وہاں سے ویریفائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی فتویٰ یا کوئی بھی چیز ایسی ہو، کیونکہ پرنٹ کرنا، اس طرح کی صورت بنا دینا کمپیوٹر میں کوئی ایک مشکل بات نہیں ہے، تو لوگ کر دیتے ہیں، تو ان چیزوں کو ویریفائی کیا جائے. تو جو بھی فتاوا ہم اس کو ہم کرتے ہیں، جو کہ ہماری موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بھی لوگوں تک پہنچتے ہیں، دیگر ذرائع سے بھی ہم وائرل کرتے ہیں، آپ اس کو ویریفیکیشن کے لیے ہمارے آفیشیل پیج پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں. تو حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ زکوٰۃ کے اندر جیسا ہوتا ہے کہ جس کے بعد جتنا پیسہ بڑھتا جاتا ہے زکوٰۃ اتنی ہی اس کی بڑھتی جاتی ہے، اتنے ہی زیادہ پیسے ہو جاتے ہیں. تو کیا اس میں قربانی میں بھی یہ ہے کہ 40 ہزار سے تو اب شروع ہو رہا ہے کم و بیش، اب جس کے بعد جتنی رقم بڑھتی جائے گی اتنا ہی بڑا جانور یا اتنا ہی مہنگا جانور لینا ہوگا، یا اس میں کروڑوں پتی اربوں پتی وہ ایک بکرا بھی لے سکتا ہے اور ایک کم جس کے پاس مالیت ہے وہ مہنگا جانور بھی لے سکتا ہے، کوئی اس میں بھی حدود و قیود ہیں کیا ہے یہ؟
زکوٰۃ کے حوالے سے تو یہ الگ بات ہے کہ 1 لاکھ روپے پہ جیسے 2500 روپے زکوٰۃ بنے گی، اگر کسی کے پاس ہے ہی 40 ہزار روپے تو اس میں 1000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے. تو قربانی کے حوالے سے ایسا تو نہیں ہے کہ جو اگر کروڑ پتی ہے تو وہ کم سے کم 2.5-3 لاکھ روپے کا جانور لائے، ایسا نہیں ہے،
ضروری نہیں.
اگر وہ بھی 9500 روپے اگر کہیں حصہ ڈل رہا ہے اور وہ بھی اس میں اجتماعی قربانی
7.5 والے بھی ہیں،
تو اگر کوئی اس طرح 7.5-8 ہزار روپے میں بھی حصہ اگر شریک ہو جاتا ہے ارب پتی خرب پتی، تو قربانی کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا،
حکم شرعی
کے حوالے سے وہ بالکل ادائیگی کرنے والا شمار ہوگا. اب یہ الگ بات ہے کہ لوگ باتیں کسیں گے، کہیں گے ارب پتی خرب پتی وہ حصے ڈال رہا ہے 7.5 ہزار والے ایک حصے میں شمولیت کر رہا ہے. تو دیکھیں قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگی،
صحیح.
ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادتیں، قربانیاں، میری زندگی، میری موت، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں.
قرآن پاک
تو اس میں یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے. تو اس کے اندر ایک مسلمان کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. تو بہرحال اب لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی اگر بھلے کتنا ہی مالدار ہو لیکن اگر وہ حصے میں شریک ہوتا ہے تو لوگ اس پر انگلی اٹھانے میں حق بجانب نہیں ہیں. لوگوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس پہ ہوٹنگ کریں.
ٹھیک ہے.
تو اس لیے یہ الگ بات ہے کہ جانور اگر کسی نے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی وسعت عطا کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ اچھے سے اچھا عمدہ سے عمدہ جانور جس کا گوشت بھی بہترین ہو، گوشت بھی زیادہ ہو. جیسے فقہ کرامی وہ ڈفرینس کیا ہے کہ اگر اجتماعی قربانی میں اگر کوئی ایک حصہ لیتا ہے تو ایک حصے میں مثال کے طور پہ نارمل ہمارے ہاں جو آئیڈیا ہے وہ 17-18 کلو ایسے کچھ ایک
من تین من کا جانور ہوتا
تو اس میں اگر ایک حصے میں 18 کلو اگر گوشت آتا ہے اس کے مقابلے میں وہ اگر اچھا سا بکرا لیتا ہے جس کا گوشت جو ہے وہ 20 کلو آتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو بڑے جانور کے مقابلے میں چھوٹے جانور کا گوشت یہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور مہنگا بھی ہے. اور اگر یہ دونوں وزن کے اعتبار سے یعنی بکرے کے اندر نکلنے والا جو گوشت ہوگا وہ زیادہ وزن کا ہے تو بہتر ہے کہ بکرا قربان کریں. اور اگر یہ بکرے کا گوشت کم ہوگا اور حصے میں گوشت زیادہ ہوگا تو پھر حصے میں شمولیت اختیار کریں. یعنی یہ صورت اختیار کریں جس میں گوشت بھی زیادہ ہو اور عمدہ ہو. تو اب اس کے لیے کوئی اگر 3-3, 4-4, 5-5 لاکھ کے بھی اور اس سے زیادہ لاکھوں کے بھی جانور بک رہے ہیں مارکیٹس میں تو دل پر سارا معاملہ ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت، تمہارا یہ جانوروں کی جو ہیں یہ چیزیں نہیں پہنچتی، ان کا جو خون ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں، یعنی اس کی کوئی قبولیت ان کے کا معیار یہ گوشت اور خون نہیں ہے،
عمدہ گوشت معیار نہیں.
تو معیار جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، للہیت ہے، رضا الہی کا قصد ارادہ ہے. تو بس وہ ارادہ کرتے ہوئے اگر کوئی زیادہ مہنگا بھی جانور خرید لیتا ہے یا ایک ہی بکرا خریدتا ہے تو اگر رضا الہی اگر اس عمل میں حاصل ہو جاتی تو بندے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی سب سے بڑھ کر ہے.
ٹھیک ہے، سبحان اللہ. ایک اور کال چلائیے حضور.
یہ سوال ہے کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اگر اس کو ذرا سا بھی کچھ زخم ہو جسم پر یا کہیں پر بھی ہو جسم، تو اس کا کوئی فرق پڑتا ہے قربانی میں؟
ذرا سا بھی زخم ہو تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اتارنے میں
خراش جانوروں میں آ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ کٹ وغیرہ لگ جاتے ہیں. اور آج کل جانوروں کو جس طرح بھگایا جا رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ٹکراتے رہتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ جانور کا بالکل بے عیب ہونا یہ سب سے اچھی بات ہے کہ جانور میں کوئی اس کی کھال کہیں سے چھلی ہوئی نہ ہو، اس کو کوئی زخم پھوڑا وغیرہ کچھ بھی نہ ہو. سب سے بہتر صورت تو یہ ہے کہ یوں ایک بے عیب خوبصورت سا اچھا سا جانور فربا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا جائے. لیکن اگر کوئی اس طرح کا جانور فربا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو کٹ لگ گیا، کوئی زخم آ گیا اور اس کی علاج وغیرہ چل رہا ہے، اس کی ٹیوب وغیرہ لگتی رہتی ہے، تو اس طرح کا اگر کوئی جانور ہے جس میں معمولی سا عیب ہے تو یہ معمولی سا عیب قربانی میں رکاوٹ نہیں ڈالتا.
ٹھیک،
قربانی ہو جاتی.
ٹھیک ہے، قربانی ہو جاتی. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائی.
میرا نام غلام محی الدین اتاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بول رہا ہوں. میرا مودی صاحب سے یہ سوال ہے کہ قربانی کے جانور کو گھنٹی بنانا، گھنٹی والی لڑی بنانا یا چھنکنیاں بنانا کیسا ہے؟
لڑیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں پہنانا،
اس طرح جانور کی سجاوٹ وغیرہ جو کی جاتی ہے تو شرن یہ جائز ہے. البتہ یہ کہ بعض لوگ بہت زیادہ اس پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، تو اس کا خیال رکھیں کہ جانور کو اتنا زیادہ وزنی وہ چیز اس پہ نہ ڈالی جائے. تو رہا یہ کہ جو اس کے سجاوٹ وغیرہ کے جو بھی چیزیں، گوٹے وغیرہ یہ سب چیزیں لگی ہوتی ہیں، کوئی لال سا کپڑا اس پہ ڈال دیتے ہیں تو یہ خوبصورت سا لگتا ہے، تو جائز ہے یہ عمل، اس میں حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے، میسج ایک شامل کرتے ہیں سلسلے میں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کے لیے وکیل بنائے جاتے ہیں، تو اگر کسی نے قربانی کا وکیل بنانا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کہہ کر وکیل بنائے کسی کو؟ اپنی قربانی کسی اور کے ذریعے کروانا چاہتا ہے،
اپنی قربانی کسی اور کے ذریعے کروانا چاہتا ہے تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جیسے اس کو اپنا رقم بھجوا دی،
ठीक है
जैसे अक्सर हमारे यहाँ पे ये करते हैं कि जो बाहर ममालिक में रहते हैं काम कर रहे होते हैं तो अपने घर पे वो अखराजात वगैरह भेज रहे होते हैं, साथ ही साथ घर का जो भी सरबरा जो उस वक्त घर का निगेबान होता है तो उनको वो ये कह दें कि ये मेरी तरफ से ये बकरे की रकम है, मेरी तरफ से कोई बकरा बकरी वो खरीद लीजिएगा या इज्तिमाई कुर्बानी के अंदर कोई एक हिस्सा मेरी तरफ से डाल लीजिएगा। तो इस तरह वो ये उसको ऑर्डर कर दे, अर्ज कर दे कि मेरा एक हिस्सा इज्तिमाई कुर्बानी में डाल दें और रकम ये है, तो वो रकम भी अपने इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से जो अखराजात भेज रहे होते हैं तो उन्हीं में से कोई ना कोई इस तरह वो वकील बना दें। जैसे इज्तिमाई कुर्बानी में अगर किसी का हिस्सा डल रहा है तो जाके ये कह दे कि फला मकाम पर जो इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्से डल रहे हैं तो एक हिस्सा मेरा भी डाल दें,
तो बाकी जो वहाँ डाल दो।
तो इस तरह यह है कि आम तौर पे दावत इस्लामी में जिस तरह इज्तिमाई कुर्बानी होती है तो उसका एक पूरा एक वकालत नामा होता है,
ठीक है।
तो उस वकालत नामे में बहुत सारी चीजें दर्ज होती हैं कि अब एक हिस्सा अगर 9,500 रुपए 10,000 रुपए अगर कहीं चल रहा है तो वो 10,000 रुपए पूरा उससे जानवर नहीं लिया जाएगा,
ठीक। उसका चारा
तो जानवर के चारे में जाने आने का जो जरूरी खर्चा है, इसी तरह अगर कोई टेंट लगता है उनके अखराजात
जब बाड़ों में चौकीदार को हवाले किया जाता
है, सारे अखराजात ऐसे जो जरूरी समझे आते हैं तो वो एक हिस्से के अंदर ही किसी ना किसी जुज में वो अखराजात हो रहे होते हैं। तो इस हवाले से वकालत नामे में दावत इस्लामी की तरफ से जो इज्तिमाई कुर्बानी होती है उसमें काफी डिटेल के साथ वो काम लिखे हुए हैं ताकि इज्तिमाई कुर्बानी में अगर कोई हिस्सा ले रहा है तो वो ये बिल्कुल पढ़ ले कि मेरे एक जानवर को मैं तो ये फारिग हो रहा हूँ कि एक हिस्से की 9,500 रुपए मैंने रकम दे दी,
अब कोई
अब ये इज्तिमाई कुर्बानी करने वाला जो अमला है और बिलखसूस दावत इस्लामी के अंदर जो ये काम इज्तिमाई कुर्बानी किए जाते हैं तो इसके जिम्मेदारान ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट फी सबीलिल्लाह रिजा इलाही के हुसूल के लिए सब काम कर रहे होते हैं। अब ये इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डालने वाला थोड़ा सा इस चीज को भी सामने रखे कि इनकी कितनी खिदमत है,
ठीक
है। कि मैं तो 9,500 रुपए देकर 10,000 रुपए देकर बिल्कुल मुतमईन हो गया कि मेरी तरफ से कुर्बानी हो जाएगी, अब ये रात दिन एक करके इन लोगों की जिम्मेदारी है कि ये सैकड़ों लोगों की कुर्बानियां जो हैं इनका तहफ्फुज़ करते हैं
और इस पे कोई प्रॉफिट भी नहीं है,
कोई प्रॉफिट नहीं।
मदनी मरकज ने जो तरीकाकार बताया उसमें तो पैसे बचाने की कोई सूरत ही नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत बचता भी है शरई तरीकाकार के मुताबिक तो वो दावत इस्लामी के एहतियात में आ जाता है
जी।
तो इनको तो शायद कोई उजरत भी नहीं मिलती,
इसकी उजरत वगैरह भी
नहीं। दिली खुशी होती है कि हमने मुसलमानों की मदद की है, या फिर अगर कुर्बानी की खाल मिल जाएगी उस जानवर की तो हम दावत इस्लामी को जमा करवाएंगे, दावत इस्लामी के लिए खाल जमा करने का उनको एक मौका मिलता है। कोशिश ये होती है कि शरीयत के तरीकाकार के मुताबिक, और दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत ने अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई कुर्बानी से मुतालिक बाकायदा मदनी फूल बयान फरमाया है, इसका एक रिसाला भी मिलता है, जो जिम्मेदारान इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं उसको पढ़ते हैं, उसका मुताला करते हैं, और दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत की तरफ से इसकी बाकायदा तरबियत भी की जाती है, सिखाया जाता है। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बेशतर मकामात पर जो इज्तिमाई कुर्बानियां हो रही है मुल्क भर में, अल्हम्दुलिल्लाह वहां जो मुबल्लिगीन है, जो भी इस्लामी भाई जिम्मेदारान ये काम सर अंजाम देंगे, इनकी तरबियत का सिलसिला हुआ, इनके इम्तिहानात भी लिए गए कई मकामात पर, और जो पास हुए उनको ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लें, तो अगर आपके इलाके में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम हो रही है और वो मदनी मरकज के ही तहत हो रही है तो आप वहां पर भी हिस्सा ले सकते हैं। बैरूने मुल्क के जो हमारे नाजरीन हैं पाकिस्तान से बाहर हमें सुन रहे हैं, तो वो भी पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो इज्तिमाई कुर्बानी बैरूने मुल्क वालों के लिए मुनाकिद की जाती है उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। आपके जो ममालिक के जिम्मादारान हैं उनके पास इसकी तफसीलात मौजूद होती हैं, कुर्बानी करवा सकते हैं, नायब बना सकते हैं यहाँ दावत इस्लामी को, उसके गोश्त का क्या मामलात होंगे, दीगर चीज़ों के क्या मामलात होंगे, ये जिम्मादारान इंशाल्लाह आपको तफसीलात मुहैया कर देंगे। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी।
अगर किसी का दम का हिस्सा है और वो हुदूद हरम में अगर कुर्बानी करता है तो मुख्तलिफ हिस्सों के साथ, जैसे कुर्बानी अकीका और दम, ये एक बड़े जानवर में 7 हिस्से डाले जा सकते हैं। तो मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि जब दम होगा तो वो दम की मसारिफ और दम का गोश्त जो है वो गनी तो नहीं खा सकता, जबकि कुर्बानी और अकीके का गोश्त जो है वो गनी खा सकता है। तो इस हवाले से थोड़ा सा रहनुमा इरशाद फरमाएं कि यहाँ पर क्या सूरत होगी कि जब एक बड़े जानवर में कुर्बानी का हिस्सा भी है अकीके का भी है और फिर अपने एहराम की हालत में जो दम वगैरह होते हैं उस दम का हिस्सा भी है, तो यहाँ क्या सूरत होगी।
सवाल किया और एहतियात पर मबनी सवाल है।
اس صورت میں جیسے مختلف قربت کی صورتیں ہیں، عقیقے کا بھی حصہ ہے اور جو واجبی قربانی عید الاضحیٰ کی ہے وہ بھی، اور احرام میں جو جنایت جرم اگر ہو جاتا ہے محرم سے تو اس کے کفارے میں بھی دم کے الفاظ سنتے ہیں کہ تو وہ ایک دم لازم آتا ہے، تو وہ ایک دم ایک بکری بان کرے یا ایک بکری کی جگہ وہ کسی بڑے جانور میں ایک حصہ لے لے. تو اب جو جانور کا گوشت تقسیم ہوگا تو بالفرض اگر ایک عقیقے کا حصہ شامل تھا، پانچ قربانیاں جو عید الاضحیٰ والی ہیں وہ پانچ حصے اس کے شامل ہیں، یہ چھ ہو گئے، اور ایک حصہ کسی نے اپنے دم کے حوالے سے اس میں شامل کروایا. تو مدنی چینل کے ناظرین مسئلہ سن تو رہے ہیں لیکن اتنا ذہن میں رکھیں کہ اجتماعی قربانی جو یہاں پاکستان، ہندوستان یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوگی حرم کی حدود سے باہر،
مکہ پاک حرم سے مراد مکہ کا حرم، مدینے کا حرم نہیں،
مدینے کا حرم نہیں،
تو وہاں بھی حرم ہی کہا جاتا ہے.
مسجد مکہ مکرمہ کے چاروں طرف جو حدود حرم ہے،
حدود حرم ہے
کہ جب احرام باندھا جاتا ہے عمرے کے لیے جو مکے میں رہنے والے ہوتے ہیں تو وہ حرم کی حدود سے باہر نکلتے ہیں، جیسے مسجد عائشہ چلے آتے ہیں، دیبیا تنیم وغیرہ، تو جو حدود حرم سے باہر کے حصے ہیں وہاں اجتماعی قربانی میں اگر یہ دم والا حصہ شامل کیا تو دم کی ادائیگی نہیں ہوگی.
حرم سے باہر کی بات
ہے،
اس سے باہر دنیا میں کہیں بھی.
تو اجتماعی قربانی جو ہم ایک مسئلہ جو ہمارے سائل محترم نے پوچھا ہے کہ اس میں دم کا بھی ایک حصہ شامل کیا تو حدود حرم میں ہی یہ ایسی اجتماعی قربانی کا حصہ ڈالنے سے وہ دم ادا ہوگا. تو اب یہ ہے کہ گوشت کا کیا کریں گے، تو جس آدمی نے عقیقے کا ایک حصہ لیا تھا وہ اپنا ایک حصہ عقیقے کا وہ لے لے، اور اس کے جو احکامات ہیں
اس کے مطابق عمل،
تین حصے اس کے کرے. اسی طرح جس نے پانچ حصے قربانی کے شامل کیے تھے عید الاضحیٰ کی تو وہ بھی اپنے مطلب جو پانچ حصے ہیں وہ الگ سے لے لیں اور اس کا بھی آگے کریں. اور جو یہ دم کفارے والا ہے، جنایت احرام کی جرم کی طور پہ جو کفارے میں دم لازم ہوا تھا، اس کا جو ایک حصہ ہے یہ یوں تین حصوں میں تقسیم نہیں ہوں گے، یہ اغنیہ نہیں کھائیں گے، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ غریبوں میں ہی دیا جائے گا.
ٹھیک ہے،
تو حدود حرم میں یہ ذبح ہو گیا، اب اس کا گوشت بھلے حرم کے رہنے والے فقراء غریب کھائیں یا بیرون حرم سے آئے ہوئے جو غربا ہیں وہ کھائیں، یا یہ گوشت باہر بھی دیا جائے
حرم میں پھر نہیں،
پر اس جانور کی قربانی جو ہوگی وہ حدود حرم میں ہوگی.
ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ
حدود حرم سے مراد یہ مسجد حرام کا ایریا نہیں ہے،
یعنی مکہ پاک کے شہر کو جو حدود حرم جس کو حصہ قرار دیا،
مسجد کے اندر تو
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پیکجز میں قربانیاں شامل نہیں ہوتی تو وہ خود سے کر رہے ہوتے ہیں قربانی، تو بڑا جانور بھی جو قربانی کرنی ہوتی ہے حج کی ذبح کرنا ہوتا ہے تو اس میں آپ دم کا حصہ بھی شامل کر سکتے ہیں، عقیقے کا بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی جو اگر غنی ہونے کی صورت میں آپ مسافر نہیں ہیں اس کی جو قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی شامل کر سکتے ہیں، حج کی بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے، ایک ہی جانور میں چار چار طرح کی، اور اسال ثواب کے لیے بھی ایک حصہ ڈال سکتے ہیں
اگر کوئی ایسا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں.
پانچ حصے تو ہم نے کر دیے، تو دو حصے اور بھی اسال ثواب کے لیے ڈالے ہیں، دیگر افراد ہیں تو کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اگر دم کا حصہ اس میں شامل ہو گیا تو اب وہ حدود حرم میں ہی ذبح ہوگی. حج کی جو قربانی ہے وہ بھی اگر شامل ہو گئی تو وہ جانور حدود حرم میں ہی ذبح ہوگا، وہاں غریب مل جاتے ہیں حضور؟
دنیا میں غریب کہاں نہیں ہے،
سب جگہ ٹھیک ہے ان شاء اللہ تلاش کریں گے تو ان میں یہ تقسیم کیا جائے. جو کام کاج کے لیے لوگ گئے ہوتے ہیں ان میں سے بھی کئی ایسے ہوتے ہیں کہ شرعی فقیر ہوتے ہیں، یہ معلومات آپ کو لینی پڑیں گے، اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
محمد بلال تاریخ روز والے سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میرا یہ سوال ہے، قربانی کا گوشت کب تک کھانا جائز ہے؟
کب تک کھانا جائز ہے؟ یہ ارشاد فرمانے
قربانی کا گوشت تب تک ہم جب تک سڑ نہ جائے،
ٹھیک ہے،
کھانے کے قابل
محرم تک بھی رہتا ہے گوشت،
کھایا جا سکتا ہے.
جو فریزر بھر لیتے ہیں
جی،
اسپیشل ان دنوں میں فریجوں کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے آپ کے علم ہے، اور باقاعدہ قربانی کے لیے خریدے بھی جاتے ہیں کہ سارا ہی اس میں ڈمپ کیا جاتا ہے، تو اب کب تک چلائیں اس کو؟
دیکھیں جب تک خراب نہ ہو جائے، سڑ نہ جائے، اس وقت تک تو کھا سکتے ہیں، اور کوئی بھی اتنا لمبا اس کو روکے گا نہیں کہ قربانی کے گوشت یوں ناراض ہو جائے. تو اب یہ ہے کہ جب تک وہ کھائے جانے کے قابل ہے، اب اس کا جو بھی ٹائم پیریڈ ہو، بلکہ ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کے پہلے کچھ مخصوص دن مقرر کر دیے تھے کہ اتنے دنوں کے اندر اندر اس کے گوشت کو تقسیم کر لیں،
ٹھیک ہے،
یعنی
پہلے تھا یہ حکم شرعی،
لیکن بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اس میں ٹائم پیریڈ بالکل رخصت دے دی، یہاں تک کہ جو الفاظ حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے اس کا جو مضمون خلاصہ یہ کہ اگلے ذوالحجہ تک بھی،
اچھا
اگر کوئی قربانی کا گوشت اگلے ذوالحجہ تک بھی چلا سکتا ہے
تو
اگلے ذوالحجہ تک بھی کھا سکتا ہے، تو فریج یہی نہیں، تو اب گوشت کو محفوظ رکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے گوشت کو سکھایا جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو
پہلے دور میں بھی اگر کوئی بکرا ذبح کرتا تھا یا کوئی بڑا جانور تو ایک دن میں تو نہیں کھا سکتا تھا،
تو یہ اس گوشت کو محفوظ رکھنے کے، اگر ہم اگر پیچھے جائیں اپنی ہی ماضی میں اپنے ہی خاندان یا کچھ بڑے بوڑھوں کو دیکھیں تو یہ باقاعدہ گوشت کی لڑیاں یہ بنا بنا کے اس میں کوئی نمک مسالہ کوئی اس طرح کی چیزیں لگا کے یہ سکھا دیا کرتے تھے،
اچھا
اب یہ کئی کئی ہفتوں تک یہ گوشت یہ سوکھ گیا لیکن جب اس کو دوبارہ استعمال کریں گے تو اس کو دھویا جاتا تھا تو دوبارہ فریش ہو جاتا تھا،
کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا،
طریقے
تو ابھی ایجاد ہوئے، جب بجلی نہیں تھی
مطلب یہ یوں سمجھیں کہ سستی اور کاہلی کے اعتبار سے یہ ہمارے پاس یہ آلہ آ گیا کہ ہم بآسانی وہ کوئی بھی چیز بچانی ہو ادھر رکھ دیتے ہیں، ورنہ کسی بھی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے اور محنت آج کل ہم سے ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے اب کسی کو وہ طریقے معلوم نہیں ہے کہ گوشت کو کس طرح محفوظ کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بات بھی بہت ساروں کے لیے جو نئی جنریشن ان کے لیے نئی ہو کہ گوشت کو سکھا کر بھی گھڑیاں بنا بنا کر بھی اس کی تراشے کٹتے تھے تو اس کو اس طریقے سے بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے،
جہاں جو حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں وہ تو شاید یہ بتانا مقصود نہیں کہ جتنا چاہے رکھے،
مراد یہ ہے
مقصود یہ
اصل مقصود یہ ہے کہ اس کو جتنا آئندہ قربانی کا گوشت پھر تو نیا آ ہی جائے گا، تو مقصد مراد یہ ہے کہ اس کو جتنا لمبا
ٹائم پیریڈ نہیں ہے
اس کا، ٹائم تک اتنے عرصے میں ہی ختم کرنا ہے، بعض لوگ یہ جو محرم الحرام سے پہلے پہلے ختم ہو جائے یہ زبردستی کی قید اپنی طور پہ کوئی بڑھا رہا ہے، شرن ایسی کوئی قید نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
یہ محرم الحرام کی نیاز وغیرہ میں بھی قربانی
استعمال کیا جا سکتا ہے،
بالکل استعمال میں لایا جا سکتا ہے،
انشاءاللہ مزید بھی ہم پوچھیں گے کہ کن کن چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ قربانی سے متعلق بہت سارے سوالات ہیں، سلسلے کا وقت ختم ہو چکا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے